ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسن سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، کاروان سپاہ صحابہ کے سلسلے میں پنجاب بھر سے آئے ہوئے غیور نوجوانوں اور دوستوں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ حضرت مولانا محمد اعظم فارق صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں سپاہ صحابہ کے کاروان کے مقاصد اور موقف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، اس لیے میں صرف چند منٹ انتہائی ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جو کاروان سات کباب سے چلا ہے، آج راولپنڈی میں پہنچا ہے اور کل انشاءاللہ اسلام آباد میں نماز جمعہ ادا کرے گا۔ اس کاروان کا اصل مقصد کیا ہے؟ دوسری باتیں مولانا اعظم طارق صاحب نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے اہم مقاصد میں ناموں سے صحابہ بل کی منظوری ہے اور پاکستان سے مکمل طور پر صحابہ کی گستاخی کا خاتمہ ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہماری پنجاب کی حکومت نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ تمام فراموش کیے۔ 4 فروری کو میں کراچی میں تھا، بلکہ 2 فروری کو میں آسٹریلیا کے دورے سے واپس آیا تو مجھے 3 فروری کو کراچی میں پنجاب حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اس کاروان کے سلسلے میں ضروری باتیں آپ سے کرنی ہے، آپ تشریف لائیں۔ میں لاہور آیا، حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب ہماری جماعت کی سپریم کونسل کے چیئرمین، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ پنجاب حکومت سے ہمارے مذاکرات ہوئے، پہلے انہوں نے کہا کاروان کینسل کر دیں۔ میں نے کہا یہ کاروان ہے، یہ لانگ مارچ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ لانگ مارچ ہے۔ میں نے کہا نہ یہ لانگ مارچ ہے نہ یہ لانگ گواچا ہے، صرف یہ کاروان ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جلوس ختم کر دیں۔ میں نے کہا کاروان تو رہے گا، جلوس ہم نہیں نکالتے، بڑا جلوس نہیں نکالتے۔ ان کو یہ خطرہ زیادہ تھا کہ اسلام آباد میں جا کر کہیں پارلیمنٹ پہ قبضہ نہ کر لیں۔ ہم نے کہا یہ بھی ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے پارلیمنٹ کے قبضے کا۔ چنانچہ بہت ساری باتوں کے بعد یہ طے ہوا کہ کاروان چلے گا۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ کاروان سات کباب کے انتظامیہ نے روکا، ہزاروں نوجوان گرفتار کیے گئے پہلے مرحلے میں، یعنی سات کباب میں جمعرات کے دن 4 فروری کو جلسہ تھا، اس جلسے میں 3,000 افراد شریک ہوئے، لیکن اس میں 15,000 آدمیوں کو شرکت سے روکا گیا اور 600 نوجوان گرفتار کیے گئے۔ یہ تھا ہماری حکومت کا پہلا وعدہ۔ حکومت کے وعدے معشوقوں والے وعدے ہوتے ہیں۔ نام لے کر کسی پر لعنت مت کریں۔ میرے بھائیوں، حکومتوں کے وعدے ایشیائی معشوقوں جیسے وعدے ہوتے ہیں کہ ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کا بڑا اس وقت بھی احساس تھا کہ ہمارے ساتھ عین موقع پر یہ دھوکہ نہ کریں، لیکن آپ دیکھیں کاروان کے بارے میں میں نے یقین دلایا کہ ہم اس کو مختصر کریں گے، بہت لمبے جلوس نہیں نکالتے، اس لیے کہ اس میں خطرات بھی تھے، اور ہم نے کہا کہ آپ سے تعاون کرتے کوئی اسلحہ نہیں لہرائیں گے، کوئی اشتعال انگیزی پیدا نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایر اس پروگرام کے مطابق عمل کیا، لیکن حکومت نے پہلا وعدہ فراموش کیا کہ سابقہ بعد میں ہمارے ساتھیوں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، رحیمیہ خان میں ہمارے کارکن داخل نہیں ہو سکے، اور بہاول پور سے جب مولانا آزم طارق صاحب چلے ہیں تو 6-7 گاڑیوں کا کاروان تھا۔ اگر ہر شہر میں استقبالیہ لوگ جمع ہوئے اور وہ اپنے شہر کی حدود کو کراس کر کے آگے پہنچ گئے تو یہ پروگرام اس تحریر میں داخل تھا جو تحریر پنجاب حکومت کے ساتھ معاہدے کی شکل میں ہم نے کی تھی کہ استقبالی پروگرام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بہاول پور سے قافلہ چلا، 9 گاڑیاں تھی، ملتان پہنچا، استقبالی پروگرام کی وجہ سے 70 گاڑیاں ہو گئی، لیکن جب ملتان سے نکلا تو پھر 10-15 گاڑیاں رہ گئی، خانے وال تک پہنچا 70 گاڑیاں ہو گئی، پھر چندو میں داخل ہوا تو وہاں کے لوگ داخل ہوئے گئے، جب چندو سے نکلے 7 گاڑیاں تھیں، اسی طرح کاروان کی 8-10 گاڑیاں مستقل طور پہ داخل رہی، لیکن حکمرانوں نے ہمارے کارکن گرفتار کیے، زخمی کیے، تشدد کیا۔ فیصل آباد سے باہر شیعہ نے فائرنگ کی، ہمارے کارکن زخمی ہوئے، ہمارے کارکن پر تشدد کیا گیا، بسوں کے شیشے توڑ دیے گئے، گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، اور اس کے بعد سرگودا پہنچے اور وہاں بھی ہمارا کاروان چند گاڑیاں تھی، 100-100 گاڑیاں میں نے واپس کرائی ہیں، 150-150 کاریں ہم نے واپس کرائی ہیں تاکہ کسی قسم کی بدبنی پیدا نہ ہو۔ لیکن یہ کاروان پوربل لاہور پہنچا، لاہور میں داخل ہوا، کسی شیعہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کہیں آگ نہیں لگی، کسی امام باڑے کو نہیں جلایا گیا، کسی بستی کو نہیں الٹایا گیا، کہیں کوئی فساد برپا نہیں ہوا، ایک چڑی بھی نہیں مری، ایک کینٹر بھی کسی کو نہیں مارا گیا۔ لاہور میں داخل ہوئے، ایک بدماش اپنی پجاروں لے کر جلوس میں داخل ہو گیا، اس نے فائرنگ شروع کر دی، اس کو ہٹایا گیا، حکومت نے اس کو مسئلہ بنایا۔ اگر مولانا آزم طارق صاحب اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر اس کی جان نہ بچاتے، اس کو نہ پکڑتے، کارکنوں کو علیحدہ نہ کرتے تو فائرنگ کی وجہ سے اس کو لوگ ذبح کر دیتے، اس کو قتل کر ڈالتے، لیکن ایم ایل اے جان پر کھیل کر فائرنگ ہوتے ہوئے اس کے قریب پہنچا، اس کو زبردستی لڑکوں کو روکا، ہٹایا، اس کی جان بچ گئی، اس کا سرا ہمیں کیا دیا۔ ہم لاہور میں جامعہ منظور الاسلامیہ ہم نے جلسہ کیا، ہزاروں افراد شریک ہوئے، اس کا سرا یہ دیا کہ جب صبح کو لاہور سے جلوس نکلنے لگا تو راوی کے پل پر جلوس کی تلاشی شروع کر دی، بدتمیزی کی گئی، گالیاں دی گئی، گاڑیاں روکی گئی، 4-5 اسلحہ کے ویپن موجود تھے، لائسنس والے، کوئی دفعہ 44 تو نہیں تھی، عام آدمی اسلحہ لے کر پھر سکتا ہے کہ دفعہ 44 نہیں ہے، لائسنس والا اسلحہ، لیکن جس آدمی کو آپ کی حکومت کہتی ہے اپنی حفاظت کرو تمہیں قتل کرنے کے لیے کمانڈو آ چکے ہیں، وہ اپنا ذاتی اسلحے کا لائسنس لے کر وہ اسلحہ نہیں پھر سکتا، وہ بھی پل پر روک لیا گیا، وہ بھی چھین لیا گیا، اور اس کے بعد گجراوالا پہنچے، کوئی فساد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور اس کے بعد گجرات پہنچے تو چراغ کے پل پہ کاروان کو روکا گیا، کاروان کو مارا گیا، 700 پولیس والوں نے کاروان کا گھیراؤ کر کے ان پہ لاٹھیاں برسائی، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ مجھے بتاؤ پنجاب کے وزیر اعلی غلام حیدر بھائی اور وزیر اعظم نواز شریف، بتاؤ یہ تشدد تم نے کیوں کیا، یہ بدماشی کیوں کی؟ اگر میری جماعت چاہتی تمہاری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ہم سڑکوں پہ آتے، قبل پہنتے، ہم سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن بتا ہم نے کیا قصور کیا؟ ان نوجوانوں نے ابو بکر کا پرچم اٹھایا، عمر کا پرچم اٹھایا، عائشہ کی عزت کا پرچم اٹھایا، تم ظلم کرتے ہو، بدماشی کرتے ہو، نواز شریف کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چر چر کے اترتے دیکھا ہے۔
آہستہ نعرہ لگاؤ آپ کو گرفتاری نہ ہو جائے. یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے نعرے لگانا. یہ نعرے لگیں گے
سچو پہ رحمت.
یہ نعرے کا جواب دینا تو دیو نے کہ نہ لاؤ نعرہ. یہ نعرے کا جواب نہیں دینا تو نعرہ نہ لاؤ. تھک گیا میں لاؤں کوئی جواب نہیں آ رہا. حکمرانو میری بات سنو. تم نے یہ سمجھا کہ یہ بی بی کا کاروان ہے. نہیں, یہ وہ کاروان نہیں ہے جو ملتان سے شروع ہو کے لالا موسیٰ پہ ختم ہو جائے. یہ لالا موسیٰ والا کاروان نہیں. لالا موسیٰ پہ ہزاروں کارکن جیلوں میں پڑا ہے لیکن کاروان آپ کے سامنے موجود ہے. موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ نواز شریف صاحب جتنے بھی جتن کرو, جتنے بھی جتن کرو, اگر تم سے ہو سکتا ہے تو خمینی کی قبر کا بھی جا کر طواف کرو. اگر ہو سکتا ہے تو خمینی کی قبر کا بھی جا کر طواف کرو. اب شیعہ کے کفر کو منوانے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. خمینی قبر سے بھی نکل کر آ جائے, ہر گھر میں شیعہ کے کفر کا اعلان ہو جائے. یاد رکھو نواز شریف تیری کرسی رہے نہ رہے, یہ اسمبلی رہے نہ رہے, یہ اقتدار رہے نہ رہے, تیری وزارت رہے نہ رہے, تیرے گورنر رہے نہ رہے, تیرا قانون رہے نہ رہے, تیری ملے رہے نہ رہے, موٹر وے رہے نہ رہے, ابو بکر کی عزت کا پرچم بلند ہو کر رہے گا. میں آپ سے کہتا ہوں, مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص میری بات پہنچائے, بلکہ سات ایجنسیاں ملک کی یہاں موجود ہیں, ضرور یہ میری بات نواز شریف تک پہنچے گی. مجھے تم بتاؤ آج تم کہتے ہو کاروان کا کیا مقصد ہے. مجھے بتاؤ 28 ستمبر 1991 کو تم نے ہمیں بلایا تھا کہ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو. میں نے بھرے اجلاس میں شیعہ کے کفر کا اعلان کیا کہ دیکھو خمینی نے ابو بکر کو کافر لکھا, عمر کو کافر لکھا, عثمان غنی کو بدکماش لکھا. اس کے جواب میں تم نے فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے 20 جنوری 1992 کو میری ڈیوٹی لگائی کہ شیعہ کی تمام اصلی کتابیں اگلے اجلاس میں پیش کرو. 2 جولائی 1992 کو وہ ساری کتابیں لے کر 110 کتابیں لے کر میں تمہارے دروازے پہ پہنچا, تمہاری کمیٹی میں پیش کی. اس کمیٹی نے 2 جولائی 1992 کو فیصلہ دیا کہ صحابہ کے گستاخ کو کافر قرار دیا جائے. یہ فیصلہ اخباروں میں آیا, یہ فیصلہ پریس میں آیا. یہ میں نے نہیں دیا تھا, عبدالستار خان نیازی نے فیصلہ دیا تھا, اور بریلوی دیوبندی آل حدیث اور پاک شیعہ بھی اس میں موجود تھے. ان کا بھی فیصلہ تھا کہ جو صحابہ کو کافر کہے اسے سزائے موت دی جائے. یہ سفارش تمہاری کمیٹی کی تھی, یہ سفارش تمہارے وزیر کی تھی, یہ سفارش تمہاری بنائی ہوئی کمیٹی کی تھی. اس سفارش کے بعد اگر تم نیک نیت ہوتے, شیعہ سنی جھگڑا ختم کرنے میں مخلص ہوتے, اس لڑائی کو مٹانے میں مخلص ہوتے, تم اپنی کمیٹی کی سفارشات کو اسمبلی میں پیش کر کے قانون بنا دیتے, نہ ہمیں بل پیش کرنا پڑتا, نہ ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑتا, نہ کاروان چلانا پڑتا. لیکن تم نے اپنی کمیٹی کی سفارشات کبھی گلگت میں بیان دیا کہ شیعہ کو کافر کہتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, ابو بکر کو کافر کہنے سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, عائشہ کو طوائفہ لکھنے سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, عمر کو کافر لکھنے سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ہے عثمان کو بدکماش لکھنے سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, جو شیعہ کو کافر کہے تجھے تکلیف ہوتی ہے. اور وہاں تم نے کہا کہ جو شیعہ کو کافر کہے اسے پھانسی دو. پھانسی کون دیتا, وہ مجمع دیتا یا تو دیتا؟ میں نے تو پہلے بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں کہ تم نے کہا تھا جو شیعہ کو کافر کہے گا اسے پھانسی دے گے. میرے جرنیل نے کہا کہ تم اپنا پھانسی گھاٹ اسمبلی کے دروازے پہ بناؤ. میں ایک مرتبہ, دس مرتبہ, اور آج میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پھانسی گھاٹ تم اسمبلی کے دروازے پہ بھی بناؤ, لاہور میں موچی دروازے پہ بھی بناؤ, فیصل آباد کے گھیٹا گھر پہ بھی بناؤ, کراچی کے نشتر پارک میں بھی بناؤ, راول پنڈی میں بھی بناؤ, اسلام آباد میں بھی بناؤ. پھانسی گھاٹ پر یہ لو اعلان کرو کہ جو شیعہ کو کافر کہے گا وہ پھانسی گھاٹ پہ آئے گا تو قطاریں لگی ہوگی جو تختہ دار پہ چڑھتے رہیں گے اور شیعہ کے کفر کا اعلان کرتے رہیں گے. شریف, سپاہ صحابہ نے تجھ سے ملوں کے لیے قرضہ نہیں مانگا, ہم نے تجھ سے پرمٹ نہیں مانگے, ہم نے تجھ سے مراعات نہیں مانگی, کچھ نہ دو جھنگ کے لیے گرانٹ, ابو بکر کی عزت کا بل پاس کرو. ٹھیک ہے, اور پاس کرو گے تو یہ بل تمہاری حفاظت کرے گا. میری بات پہ غور کرو, یہ بل پاس کرو گے تو بل تمہاری حفاظت کرے گا, اور پاس نہیں کرو گے تو یہ بل تمہاری کرسی الٹا دے گا. الٹائے گا یا نہیں الٹائے گا؟ یہ ہماری پہلی, ٹھہرے ہو ٹھہرے, یہ ہماری پہلی مشق ہے. یہ پہلی ایسی مشق نہیں ہے کہ ایک اسمبلی کو میں کہوں جالی ہے پھر کہوں یہ بھگوڑے ہیں اور بعد میں پہ اسی اسمبلی کی کمیٹی کی چیئرمین بن جاؤں, ایسی بات نہیں ہوگی اور کمپرومائز کی بات نہیں ہوگی. ابو بکر کی عزت کا قانون پاس کرو گے تو کرسی پہ رہو گے, ورنہ پاؤں کی ٹھوکر سے تیری کرسی ہمیں اڑانا آتی ہے. وقت بتائے گا میں نے پہلی مشق اس کاروان سے کر چھوڑی ہے اور اس کے بعد بل منظور نہیں کرو گے تو اب ہمارے سروں پہ کفن ہوگا اور اس ملک کی گلیاں. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تیار ہو اس کے لیے؟ میری بات یاد رکھو, میں ارکان اسمبلی سے کہنا چاہتا ہوں. ارکان اسمبلی, بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ کو کس طرح سزائے موت ہو سکتی ہے, نبی کے گستاخ کو تو سزائے موت ہوتی ہے. میری بات پہ غور کریں, ہے توجہ آپ کی؟ پیغمبر کا ارشاد ہے من ارتد فقتلو, جو مرتد ہو اسے قتل کیا جائے. یہ حضور کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے, یہ نبی کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اور ابو بکر اور عمر کی تکفیر کرنا 1400 سال کے تمام ائمہ پر کے نزدیک بالاتفاق کفر ہے. بالاتفاق ابو بکر و عمر کو برا کہنا 1400 سال کے ہر امام کے نزدیک کفر ہے, اور پاکستانی قانون کے نزدیک صحابہ کا دشمن مسلمان ہے. صحابہ کا دشمن مسلمان ہے, اور جب کوئی صحابہ کا دشمن ابو بکر کو کافر کہے گا تو وہ بالاتفاق مرتد ہو جائے گا. بالاتفاق, اور پیغمبر کا فرمان ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے. مرتد کی سزا. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص کافر ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اسے اسلام کی اصطلاح میں زندیق کہتے. کیا کہتے؟ اور زندیق کی سزا بالاتفاق قتل ہے. زندیق کی سزا بالاتفاق. تیسری بات کہ صحابہ کرام کو ایک شخص تنقید کرتا, ایک شخص صحابہ کی توہین کرتا, ایک شخص صحابہ کی تکفیر کرتا, تین درجے کتنے ہیں؟ ایک تکفیر صحابہ, ایک توہین صحابہ, ایک تنقید صحابہ. ہمارے نزدیک جو شخص صحابہ پر تنقید کرتا ہے کسی حوالے سے تاریخ سے, اسے 10 سال سزا دے دو, 15 سال سزا دے دو, ٹھیک ہے. جو توہین کرتا ہے پیغمبر کے اس ارشاد کے مطابق کہ من سبنی فقتلو, جو مجھے قتل کرے, جو مجھے گالی دے اسے قتل کرو, ومن سب اصحابی فجلدو، جو میرے صحابہ کی توہین کرے اسے کوڑے مارو.
مجھے کیا کرو؟
کوڑے مارو.
تو جو شخص صحابہ کی توہین کرتا، گالی دیتا، اسے کوڑے مارو، اسے عمر قید کی سزا دو. لیکن جو شخص صحابہ کی تکفیر کرتا، وہ ارتداد کی وجہ سے چونکہ کافر و مرتد ہے، وہ مرتد ہو چکا ہے. صحابہ کو ایک ہے کافر کہنا، ایک ہے گالی دینا، ایک ہے تنقید کرنا. ہم گالی دینے والے کو اور صرف توہین کرنے والے کو سزائے موت نہیں کہتے، ہم سزائے موت اس کے لیے کہتے ہیں کہ جس نے ابو بکر و عمر کو کافر کہہ کے ارتداد کا ارتکاب کیا.
کس کا ارتکاب کیا؟
ابو بکر و عمر کو جو شخص کافر کہتا وہ مرتد ہے یا نہیں ہے؟ سپاہی صحابہ تو پہلے سے کافر کہتی ہے، لیکن پاکستان کے قانون کی زبان میں وہ پہلے سے کافر نہیں. جو پہلے سے کافر نہ ہو اور بعد میں وہ کلمہ کفر کہے وہ مرتد ہو، وہ دین سے پھر گیا. اور مرتد کی سزا تمام ائمہ کے نزدیک بالاتفاق کفر قتل ہے، ہے یا نہیں ہے؟ مسلمانوں، صحابہ کو کافر کہنے والے کو سزائے موت ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے بھی کہ صحابہ کو جو شخص کافر کہتا وہ قرآن پاک کی 750 آیات کا انکار کرتا. کتنی آیات کا؟ جو قرآن کی آیات کا انکار کرے وہ مرتد ہے یا مسلمان؟ بلند آواز، مرتد ہے یا مسلمان؟ تو اسے قتل کی سزا ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور چوتھی بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے حد، ایک ہے تعزیر. حد وہ ہے کہ جس میں سزا قرآن میں متعین کہ فلاں آدمی کو فلاں سزا، مثلا زانی شرابی، اس پر حد لگے. اور ایک تعزیر، تعزیر کا معنی وہ سزا جو قاضی وقت حالات کے تقاضے کے مطابق مجرم کو دیتا. وہ سزا کبھی کبھی حد سے بھی زیادہ ہوتی. مثلا ایک شخص زنا کرتا ہے، اسے کوڑے مارے جائیں. اگر شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ تو علیحدہ علیحدہ سزائیں قرآن میں موجود ہیں. لیکن ایک آدمی اگر ماں سے زنا کرے اس پر حد نہیں. ماں سے زنا کرے اس پر حد کیوں؟ اس لیے کہ وہ عام زنا سے بڑا گناہ، اس لیے اس پر تعزیر ہے. بلکہ تعزیر کیا تعزیر ہے؟ کہ اس کو پہاڑ پر کھڑا کر کے وہاں سے قتل کر کے نیچے گرایا جائے گا. تو یہ سزا عام زنا سے بھی زیادہ. تو یہ کیوں کہ سنگین جرم ہے. سنگین جرم ہونے کی وجہ سے قاضی وقت اسے بڑی سزا دیتا ہے، سنگین جرم ہونے کی وجہ سے. ابو بکر، عمر، عثمان اسلام کی بنیاد ہے اور ایران کی حکومت ان بنیادوں کو مٹانا چاہتی ہے، اس لیے ابو بکر عمر کو کافر قرار دے رہی ہے. اس لیے امت مسلمہ کے نزدیک اسلام کو بچانا سب سے بڑا فرض ہے، اور صحابہ کو کافر قرار دلوانا دنیا کا سب سے سنگین جرم ہے. اور جہاں سنگین جرم ہوتا ہے وہاں قاضی وقت حد سے بھی بڑی سزا مقرر کر کے اسے سزائے موت کا حکم سناتا. میری بات آپ کو کچھ سمجھ میں آئی؟ تعزیر کی صورت میں یا ارتداد کی صورت میں صحابہ کو کافر کہنے والے کے لیے سزائے موت اسلام سے ثابت ہو چکی ہے. اور تمام احادیث اور روایات جس میں امام ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ تنقید کا، توہین کا اور تکفیر کا موضوع علیحدہ علیحدہ بیان کر کے صحابہ کے گستاخوں کے لیے سزائے مقرر کی گئی. میرے بھائیوں، میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے تم بڑے جتن کرتے ہو، لیکن اب ناموس صحابہ کا بل اگر تم نے لے تو لحال سے مسترد کیا یا اس سے پہلو نہیں کی، تو یہ بات آج یاد رکھو، تمہاری حکومت ہم نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ. اگر ناموس صحابہ کا دل مسترد کیا گیا یا اسے تاخیری حربے کا شکار کر کے اس کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی، تو سپاہی صحابہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تحریک حکومت کے خلاف چلائے گی کہ اس حکومت کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی. پھر ہمارا ساتھ دو گے؟ وہ ساتھ دو گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے دونوں ہاتھ.